نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، تیسرے پارے کے نصف
اور چوتھے پارے کے ثلث کی تلاوت کی گئی ہے، یعنی سوا پارے کی.
ابتدا اللہ رب العزت نے اس آیت سے کی ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور لوگوں میں سے جو ان کو انصاف کی کہتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. بنی اسرائیل کا یہ معاملہ تھا کہ اپنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. ایک ایک دن میں بعض روایتوں کے مطابق 70-70 نبیوں کو قتل کیا، اور بعض روایتوں میں ایک روایت یہ ہے کہ 43 نبیوں کو قتل کیا. اور سمجھانے کے لیے جب ان کے نیک لوگوں میں سے تقریباً 170 یا 180 آدمی کھڑے ہوئے، ان کو بھی قتل کر دیا. تو ایسے ظالم و جابر لوگ تھے، تو یقیناً نبیوں کا قتل، اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں کا یا انصاف کی بات کہتے ہیں، یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو عذاب کا مستحق بنا دیتی ہیں. اسی طریقے سے اگلی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ خاص موقع پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. یعنی مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ وہ کھا پی لیں. بدر اور احد کی جب جنگ ہو گئی، اس کے بعد پھر سارے کافروں نے بھی یہ چاہا کہ سب مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں. چنانچہ اس جنگ میں یہود و نصارہ بھی شریک ہوئے اور دیگر سارے کفار بھی. قرآن مجید میں اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور احادیث میں اس کا نام غزوہ خندق ہے. یہ وہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا جو عرب میں معروف نہیں تھا، یعنی خندقیں کھود کر یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا دفاع خندقوں کے ذریعے سے کیا گیا. اور وجہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا. چنانچہ ان کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خندقیں کھودنے کا حکم دیا، یعنی مدینے کے باہر، اور اس میں صحابہ اکرام کو تقسیم کر دیا کہ 40-40 ہاتھ خندقیں جو ہیں وہ 10-10 صحابہ اکرام کے حصے میں آئیں. تو اس طرح یہ چوڑی بھی تھیں، گہری بھی تھیں، اور لمبائی 10 ہاتھ، یعنی 10-10 صحابہ کے. اب وہ زمانہ سوچئے کہ جب، اور وہ ویسے ہی سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایمانی قوت نے یہ کام کرا دیا کہ وہ خندق کھودی گئی جس سے مدینہ منورہ کا دفاع کیا گیا. اور ابھی کچھ سال پہلے جب وہ ایک مسجد تعمیر کر رہے تھے، یعنی سبا مساجد جہاں پر ہیں، سبا مساجد وہی مقام ہے اصل میں جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی، تو مختلف مقامات پر چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں تھیں. حکومت سعودیہ نے ایک غالباً مسجد فتح تو اب تک باقی ہے، باقی ساری مسجدیں ختم کر کے ایک بڑی مسجد انہوں نے بنا دی. تو جب وہ مسجد بنا رہے تھے تو اس وقت خندق برآمد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور اس کی لمبائی چوڑائی اسی طرح تھی جو احادیث میں آتی ہے. تو بہرحال یہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی دکھا دیتے ہیں. بعض صحابہ اکرام کے حصے میں وہ حصہ آ گیا کہ یعنی پتھریلا ایسا تھا کہ کسی صحابی سے بھی وہ ختم نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے وہ اس چٹان کو جو درمیان نیچے آ گئی تھی اس کو توڑا. جب پہلی ضرب لگائی تو اس سے ایک روشنی نکلی، اور پھر جب دوسری ضرب لگائی تو روشنی نکلی، اسی طریقے سے تیسری ضرب لگائی تب بھی روشنی نکلی. تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا، اور وہ چٹان پاش پاش ہو گئی. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں 10 صحابہ کرام کی قوت کام نہیں کر رہی تھی، وہاں اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی، اس قوت سے وہ پاش پاش ہو گئی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے ایک روشنی نکلتے ہوئے دیکھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے ایسا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں قیصر و کسرا کے محلات اور یمن کے محلات دکھائے گئے، اور میری امت ان تمام محلات پر ایک دن راج کرے گی، یعنی فتح کر لے گی. تو اب آپ سوچئے کہ وہ زمانہ کے یعنی اتنا مصروفیت کا زمانہ تھا کہ اس خندق کے کھودنے میں ایسے مصروف تھے کہ کھانا کھانے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی، اور بعض اوقات تو کھانا ہی نہیں ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں یہ خوشخبری دی جا رہی، تو کفار کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کا مذاق بنایا، مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری خدائیاں، یہ ساری مملکتیں یہ اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے عطا فرما دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں. ساری کی ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو بلا شبہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جتنی بھی مملکتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، جس کو چاہے عطا فرما دیتے ہیں، جس سے چاہے چھین لیتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے جائے گا کیسے، لیکن اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور ایسے لمحوں میں چلا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. اور بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہم تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیسے جان چھوٹے گی، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے جان چھوڑا دی. پھر یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جو آتا ہے اس کا بھی باپ آتا ہے، اور وہ ساری کثرت پچھلی بھی نکال دیتا ہے، جو تھوڑی بہت کثر اس نے چھوڑ دی تھی وہ اگلا نکال دیتا ہے. لیکن اس میں ہم سوچیں کہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اصل میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جب جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہوتی ہے. یعنی جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے کیا دھرا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مصیبتیں آتی ہیں. اب ہر آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، ہم کتنے ایسے اعمال کر رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کتنے اعمال ایسے ہیں جو اس کو ناراض کر دینے والے ہیں. یعنی احکام خدا بندی ہی کو اگر ہم لے لیں تو کہیں پر جو ہے وہ پردہ، اس کی پردہ دری کی جا رہی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، کہیں کہ اور معاملے ہیں، کہیں شرابیں پی جا رہی ہیں، کہیں مجلسیں اور اس قسم کی جو ہے نشستیں ہو رہی ہیں، اور رات دن جو ہے وہ سب یہ کام ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں ہر چیزیں. تو یقیناً یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے. اس لیے اگر کوئی حاکم ایسا آ جاتا ہے جو ہمیں کس دیتا ہے تو اصل میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اسی لیے اللہ سے یہ دعا ہم کرتے بھی ہیں کہ اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے، اس لیے کہ ہماری شامت اعمال ہے. شامت اعمال ما در صورت نادر گریف، جب نادر دہلی کا بادشاہ تھا، دوسرا ایک بادشاہ تھا اور نادر نے حملہ کیا تھا دہلی پہ، تو اس وقت جب کسی کو اطلاع دی گئی تو ان کے زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ شامت اعمال ما در صورت نادر گریف، یعنی ہماری شامت اعمال نے نادر کی صورت اختیار کر لی. تو اسی طریقے سے اگر کوئی حاکم ایسا آ جاتا ہے جو نہ ہماری بات سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور نہ ہمارے لیے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس سے ہمیں آسانیاں راحتیں ملیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ. اس کے بعد پھر تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل میں اللہ تعالیٰ نے رات کے دن اور رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کو بیان فرمایا ہے. یقیناً کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے یہ بھی اس کی قدرت کاملہ میں سے ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ اللہ پیدا کر دیتا ہے. ایک انڈے سے مرغی نکل جاتی، مرغی کا بچہ، اور مرغی سے انڈا نکلتا ہے، تو مرغی جو زندہ ہے اس سے انڈا جو بظاہر مردہ ہے وہ نکلتا ہے، اور انڈا جو مردہ ہے اس سے مرغی زندہ نکلتی ہے چوزا، اور ایسی نکلتی ہے کہ نکلتے ہی کھانا پینا بھی شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ہدایت ہر انسان کو بھی جانور کو بھی عطا فرمائی. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، قرآن مجید اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو اس کو پیدائش یعنی پیدا کیا، اور پھر آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت بھی دے دی. اب کس نے پانی کی طرف دوڑنا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ پانی کی طرف دوڑتا ہے. کچھوے جو پیدا تو خشکی میں ہوتے ہیں، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. ایک دفعہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں پر سینکڑوں جو ہے وہ کچھوے زمین سے کتوں نے نکالے، یعنی وہ ان کا وقت آ چکا تھا، تو کتوں نے زمین کھودی تو وہاں پر کچھوے کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے سے. خیر ہم وہاں پہنچے، کچھ اور ساتھی بھی تھے ہمارے، ہم نے جھولیاں بھر بھر کے ہم نے دیکھا کہ وہ سیدھے سمندر کی طرف بھاگ رہے ہیں. یعنی آبادی کی طرف بھی جا سکتے تھے لیکن ادھر نہیں جا رہے، بلکہ وہ سب کے سب ان کا رخ جو تھا کودا تھا، پھر اس میں کوئی کتا کھا جاتا ہے، کوئی چیل پکڑ کے لے جاتی ہے، کوئی اور جانور، مختلف قسم کی چیزیں، وہ چند جو بچ جاتے ہیں وہ سمندر میں پہنچ جاتے ہیں. تو یقیناً اگر سارے کے سارے کچھوے زندہ سلامت پہنچ جائیں تو پورے سمندر ہی کچھووں سے بھر جائے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کی غذا بن جاتے ہیں، کوئی بچ کے پہنچ جاتا ہے، تو کچھ تو خود ہم نے اپنی جھولیوں میں بھر بھر کے اس میں ڈالے. لیکن اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ نکلتے ہی سیدھے پانی کی طرف جاتے ہیں، اور جیسے ہی پانی میں چھوڑا تیرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کون سکھاتا ہے؟ ابھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدا ہوتے ہی ان کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کہاں پر ہے. وہ خشکی کی طرف نہیں دوڑتے بلکہ سمندر کی طرف دوڑتے ہیں. بطخ کے بچے کو کون تیرنا سکھاتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی وہ تیر سکتا ہے. اسی طریقے سے مرغی کے بچے کو چگنا کون سکھاتا ہے؟ ادھر وہ انڈے سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی بس جناب وہ جب تھوڑی سی اس کو یعنی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو فوراً جو ہے وہ چگنا دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی ہدایتیں ہیں جو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہیں. تو بہرحال یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. اگلی جو آیت ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس میں اللہ رب العزت نے اصولی مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائے. قرآن مجید میں جا بجا آپ نے ایسے مضامین پڑھے ہیں، سنے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں منع فرمایا ہے اہل ایمان کو کہ کافروں سے دوستی نہ کی جائے. اب یقیناً اس سے کافروں کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں رواداری نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے، ہمارے حقوق نہیں ہیں، شاید کسی کے دل میں آئے. اور اسی طریقے سے اہل ایمان کو ہی کہا جاتا ہے کہ تم ان سے ہرگز تعلق مت رکھو، دوستی مت رکھو. اور دوسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ قحط کے زمانے میں اور دیگر زمانے میں، وہ حسن سلوک سے متعلق ہیں. تو ایک سطحی نظر رکھنے والا آدمی بظاہر وہ عجیب مخمصے میں پھنس جاتا ہے کہ ظاہری آیات تو یہ کہتی ہیں کہ دوستیاں مت کرو، لیکن اگر ہم عمل دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صحابہ کرام نے، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ احسان کے معاملے کیے، سلوک کے معاملے کیے، اور بعض کافروں کے ساتھ ایسے ایسے معاملہ کیے کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے نہ معاملے کیے ہوں. تو یہ بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے، اصل میں اس کی اقسام ہیں. بات یہ ہے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی تعلق ہو یا دو جماعتوں کے درمیان تعلق ہو تو وہ تعلق کئی طریقوں پر ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر کچھ قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک قسم ہے موالات، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں. موالات کا مطلب ہوتا ہے دلی دوستی، قلبی تعلق، یہ تو جائز نہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے مواسات، ان سلوک، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پریشانی کو دور کرنا. تو جو کفار جنگ میں مصروف ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی کفار ہیں ان سب کے ساتھ مواسات کی جا سکتی ہے، یعنی ان سے تعلق رکھے جا سکتے ہیں، اس سے سلوک کیا جا سکتا ہے، انہیں نفع رسانی کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے خیر کے معاملے کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طریقے تیسرا درجہ آتا ہے مدارات کا، یہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ان سے ہی ہے جو ہمارے دائرے میں آتے ہیں، یعنی ہم سے جنگ نہیں کر رہے لیکن یہاں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان ساتھ جو ہے وہ خیر و خوبی کے معاملے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے چوتھا آ جاتا ہے معاملات. تو یہ چار درجے ہو گئے، پہلا ہے موالات جو بالکل ممنوع، دوسرا مواسات جو جائز ہے، صرف جو حرب جو جنگ کر رہے ہیں ہم سے ان کو چھوڑ کر باقی مشرکین کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور تیسرا درجہ بتا رہا مدارات ہے. اس مدارات میں دونوں چیز آ جاتی ہیں کہ بعض اوقات ہم ان کے ضرر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اچھا سلوک کریں گے تو یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے. تو یہ ہے مدارات کہلاتی ہے. اور چوتھا درجہ آتا ہے معاملات کا. معاملات کے اندر تجارت ہے، لین دین ہے، اور ان کے ملازمت اختیار کرنا ہے. تو یہ تجارت، لین دین، معاملات اس وقت تک جائز ہیں جب تک کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے. اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے ساتھ معاملات اور لین دین کا کرنا جائز نہیں ہے. مثلا جب مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا اور مسلمان خود اسلحہ بناتے تھے تو منع فرمایا گیا اس بات سے کہ کفار کو اسلحہ فروخت کریں، اس لیے کہ وہ اسلحہ خرید کے ہمارے اوپر استعمال کریں گے. اب معاملات بالکل الٹے ہیں، اب ہمیں ان سے خریدنا پڑتا ہے. تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں سے وہ خریدنے پر مجبور تھے، حتیٰ کہ تعلیم، تعلم اور طب یہ سب مسلمانوں کی ایجادات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کمال عطا فرمایا تھا، لیکن ہم اپنی نااہلیوں کی بنا پر ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے، وہ اس میں تحقیقات میں آگے بڑھتے چلے گئے اور بالآخر وہ ہم سے آگے نکل گئے اس معاملے میں. تو بہرحال یہ میں نے تین درجے بتا دیے. اب یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، جہاں یہ آئے گا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو تو اس سے یہ ہوگا کہ دلی تعلق مت رکھو، دلی تعلق ان سے رکھنا جائز نہیں. اور جہاں یہ ہے کہ حسن سلوک کرو، تو اگر کوئی کافر ہم سے نہیں لڑ رہا تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ خیر کے معاملے کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ قحط کے زمانے میں ان کو جو ہے وہ اجناس سے ان کی مدد کی ہے اور دوسری طرح سے ان کی مدد کی ہے. بعض وفود جو ہے کافروں کے جب مدینہ منورہ میں آئے، غالباً قبیلہ بنو ثقیف جب آیا مکہ مکرمہ طائف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت کے مقام پر ٹھہرایا، یعنی مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا، باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، اور ان کے ساتھ بڑے مدارات کے معاملات فرمائے، سلوک کا معاملہ فرمایا. تو میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ تاکہ ہر ایک کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اسلام نے بالکل منع کر دیا ہے. تو منع اس صورت میں کیا ہے کہ جب ہمیں ضرر کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت مثلا یہ کہ مسلمان حکمران اگر ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر کو ایسی پوسٹ پر رکھے کہ جس سے مسلمانوں کے راز کافروں کے ہاتھوں میں جانے کا اندیشہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کو نفع پہنچے. اب یہ کہ ان سے دلی دوستی کو منع کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگر اس میں بھی ہم غور کریں تو بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیے، ہمارا جو دین ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا کہ کھاؤ پیو مر جاؤ، بلکہ ہمارا ایک مقصد ہے. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. کافروں کے یہاں یہ مقصد ہے ہی نہیں. تو ایک شخص جو مقصد رکھتا ہے، ایک ایسے شخص سے جو مقصد ہی نہیں رکھتا، دوستی کیسے ہو سکتی؟ دوستی تو مقصد کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب مقاصد میں دونوں ایک ہوں تو دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن جب اس کا مقصد اور ہمارا مقصد اور، تو دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی. دلی دوستی اور دلی تعلق تو کم از کم نہیں ہو سکتا. الا یہ کہ انسانیت کی بنیاد پر اگر وہ ہمارے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو مدد کرنا، ان کی جان بچانا، بعض صورتوں میں اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، اور اس صورت میں ان کے ساتھ دوستی اور تعلق اس درجے تک جائز ہے کہ ان کو ہم نفع پہنچا دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کا خیال رکھیں. یہ سب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ یہاں پر ذمی بن کر رہ رہے ہیں، ذمی بن کر رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ شہری ہیں ملک کے. جیسے ہمارے یہاں اگر عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، تو یقیناً کوئی مسلمان کبھی کسی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھائی جاؤ بستیوں پہ حملہ کر دو، کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا. اور بعض لوگ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یقیناً اس میں کچھ اور سازشیں پنہا ہوتی ہیں، لیکن دیندار کوئی عالم یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب جاؤ کافروں پر جا کے حملہ کر دو اور ان کی بستیوں کو جلا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو، ایسا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود بھی. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی دلی دوستی اور تعلق ہو تو اہل ایمان کا اہل ایمان سے ہونا چاہیے، ان سے دلی دوستی اور تعلق نہ ہو. اور قرآن مجید میں جا بجا آیتیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی شخص چاہے تو پڑھ سکتا ہے. سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ، کہ میرے اور اپنے دوست دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اور مراد وہی ہے کفار. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا جو ہے وہ دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور آپ رات دن اس کو مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کا جب معاملہ ہوتا ہے تو چاہے ان کی کتنی بھی دشمنی ہو وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا معاملہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں چوتھے پارے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو میں کچھ تفسیریں کیے بغیر قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ یا مفہوم کہہ لیجئے میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا، کہ اے ایمان والو تم، یہ بطانہ اصل میں کہتے ہیں اندر کے حصے کو، جو سینے کے ساتھ اور دل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات شیروانی جب ہم بنواتے ہیں یا واسکٹ سلواتے ہیں تو اندر کا جو حصہ اس کو بتانا کہتے ہیں کہ تم ان کو اس طرح سے ان سے تعلق مت رکھو کہ اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھ لو ان کو، ایسا نہ کرو، کیوں نہ رکھو. ودو معنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، یعنی وہ تو ان کی زبانوں سے تمہارے خلاف جو کچھ نکلتا ہے، سینے میں جو کچھ چھپائے رکھتے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی کبھی کبھی زبانوں سے وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ سینوں کا معاملہ تو اللہ کے سپرد وہی جانتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، اور سینے میں ان کا جو کچھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ کوئی آدمی اس سے عقل پکڑ لے، سمجھ اختیار کرے. اور ساتھ میں ایک بات یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں انتم الائی تحبونہم، تم تو ان سے پوری پوری محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی حالانکہ تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو. دیکھیے مسلمان انجیل پر بھی ایمان رکھتا ہے، تورات پر بھی رکھتا ہے، زبور پر بھی رکھتا ہے، یعنی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان، تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد اور دیگر جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ سب کے سب برگزیدہ پیغمبر اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اور جتنی کتابیں ان پر نازل ہوئی وہ بھی حق بر حق تھیں. اس کے مقابلے میں وہ آپ کے قرآن مجید کو نہیں مانتے، آپ کے نبی کو نہیں مانتے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے محبت نہ کرتے، لیکن معاملہ الٹا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، اور وہ ہم سے محبت نہیں رکھتے نہ دوستی کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو تمہارے دوست ہیں، ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اپنے انگلیوں کو دانتوں میں چباتے ہیں غصے کی وجہ سے. اللہ فرما رہے ہیں قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ جاؤ غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں. تو یہ میں نے اس حوالے سے بیان کر دیا، اصل میں یہ چوتھے پارے کا پہلے ربو میں ہے اور وہ بالکل تیسرے پارے کے نصف کے حصے میں تھا، تو تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ بات یہ کہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے، ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے. جب مقصد میں ہمارے ساتھ وہ شامل نہیں ہے تو دلی تعلق اور دوستی بھی ان سے نہیں کی جا سکتی. البتہ جہاں تک انسانیت کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یا دیگر معاملات ہم اختیار کر سکتے ہیں، جس سے شریعت نے منع نہیں کیا. اسی طرح سے آگے اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا ہمیں بیان فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو فاتبعونی، مسلمانوں کو امت کو ایک راز کی بات بتا دی ہے کھول کر کہ میری اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی محبت کا مستحق بنا دے گی، اور جب اللہ تعالیٰ محبت کریں گے تو پھر وہ اپنے دشمنوں کو آپ پر مسلط نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اتباع کرنی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بے حد مہربان. ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد قصاب دامت برکاتہم العالیہ کا اس سلسلے میں ایک شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ہم اختیار کریں گے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت طریقے کو جب اختیار کریں گے تو اللہ تعالی سے ہمیں وہ ملا دیں گے. تو بہرحال یہ ایک نسخہ کیمیا ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہم چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اختیار کیے بغیر یہ نہیں مل سکتی. آگے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ان کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کے قرآن اندازی کے ذریعے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہو جانا، ان سب کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی طرف بلا لیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا ہے. یہاں پر بھی اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الیہ ومطہرکا، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے فرمائے ہیں اور ان وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا بھی فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے ہاتھوں موت نہیں آئے گی یہودیوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا بلکہ آسمانوں کی طرف بلا لیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چھٹے پارے میں اپنی جگہ پر آئے گی، تو اس وقت انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا. چونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے تو انشاءاللہ وہاں صرف پھر اس وقت اسی مسئلے کو بیان کیا جائے گا، تو چھٹے پارے میں انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو اللہ نے چاہا وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں زیادہ تر غزوہ احد کو یعنی جنگ احد کو بیان فرمایا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جنگ احد میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن بعد میں پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو اس کا تفصیلی ذکر ہے. یقیناً اس سے مسلمانوں کو صدمہ بھی پہنچا، یعنی مسلمانوں کے لوگ شہید بھی ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شہادت پر، شہادت رنجیدہ ہونے والا امر نہیں ہے. شہادت کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ مقام بلند عطا فرماتے ہیں، یعنی اگر کسی کو شہادت عطا فرما دیتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، اس کو درجات عطا فرما دیے. اور بھی اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کو بیان فرمایا ہے، اس وقت ان کی تفصیل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کئی رکوعوں پر مشتمل ہے یہ اس کی حکمتیں اور مصلحتیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس میں ابتدائی طور پر جو شکست ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ ایک مقام پر ٹھہرے رہنا، یہاں سے ہلنا مت. لیکن بعد میں پھر اجتہادی خطا ان سے ہو گئی کہ جب کافر بھاگ لیے تو مسلمان یہ سمجھے کہ اس وقت تک ہمیں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا جب تک کہ کافروں کو شکست نہ ہو جائے. اب چونکہ شکست ہو گئی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ باقی نہیں رہا، لہذا وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے. تو بہرحال اس بنا پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شکست دی کہ نبی کی بات وقتی طور پر ہی چاہے صحیح، اجتہادی طور پر ہی صحیح، لیکن چونکہ آپ نبی کی بات نہیں مانی. حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی جنگی جو مہارت تھی، جنگ میں جو مہارت تھی، ان کی جنگی نقطۂ نگاہ سے یہ حصہ پیچھے کا چھپا نہ رہ سکا، اور انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا جس سے مسلمانوں کو کافی ہزیمت اٹھانی پڑی اور ابتدان شکست سے دوچار ہوئے. اور اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی جو ہے شہید ہوئے، اور وہ مقام جنگ احد جہاں ہوئی تھی آج بھی موجود ہے، اور وہ ٹیلہ بھی موجود ہے کہ جہاں پر تیر اندازوں کو آپ نے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا. تو ہمارے لیے جو چیز اس میں ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو بلا چوں چرا ماننا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اگر ہم نے اس بات کو، اس نقطے کو سمجھ لیا تو اپنی زندگی ہم کامیابی کے ساتھ گزار لیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر اس نقطے کو ہم نے نہیں سمجھا تو پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ ممکن ہے ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ جو صحیح صحیح پڑھا جاتا ہے اس کو قبول فرما لیجئے، کہیں غلطی ہو جاتی ہے اسے اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ایک صاحب کا فون آیا تھا، ان کی بچی بیمار ہے پشاور میں، اس کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں. اور بھی ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، ہمارے مسجد کے بعض نمازی ہیں، بعض خود تو ٹھیک ہیں لیکن ان کے گھر میں سے بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.